والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم
بر محمد وعلى محمد صلوات
بر خوشنودی امام زمانه بلند در صلوات بر محمد و آل محمد بلند در صلوات
یا امام زمان 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 آپ سے دور رہ کر پریشان ہے اپنی حالت پہ ہم خود ہی حیران ہیں ساری اپنی تباہی کے سامان ہیں اپنے چاروں طرف کتنے طوفان ہیں آپ ہیں بادبان امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، اپنے اعمال سے ہے ندامت بہت، ہم پہ ٹوٹی ہوئی ہے مصیبت بہت، دشمنوں سے ہے ہم کو اذیت بہت، ظلم کی دھوپ میں ہے تمازت بہت، اور اس دھوپ میں آپ ہیں سائباں، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، جانتے تھے کہ کوئی سہارا نہیں، ساری دنیا میں کوئی ہمارا نہیں، اس سمندر کا کوئی کنارا نہیں، آپ کو ہم نے پھر بھی پکارا نہیں، ہو گیا اپنا دشمن یہ سارا جہاں، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، بے کسوں کا تو سارا جہاں کھو گیا، یہ زمین کھو گئی، آسمان کھو گیا، کچھ یہاں کھو گیا، کچھ وہاں کھو گیا، منزلیں کھو گئی، کارواں کھو گیا، گم رہی نے مٹا، یا ہے نام و نشان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان،
بر خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائه اجمعين من العزل الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات عليه آج جس مسئلے کا آغاز آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ایک اعتبار سے اس کا تعلق کل کے ایک مسئلے سے ہے مگر قبل اس کے کہ میں اپنی جانب سے ان مسائل کا تذکرہ کروں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاتون کی جانب سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں پہلے ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں سوال یہ ہے کہ روزے کے کفارے کے ساتھ روزے کے کفارے کے طور پر 60 فقیروں کو ڈھونڈ نہیں سکتی ہوں اور 60 روزے بھی رکھ نہیں سکتی اس لیے کہ بہت سارے روزوں کا کفارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے فقیروں کو پہلا سوال تو یہ ہے کہ فقیروں کو کھانا کھلانے کے بجائے کیا رقم دی جا سکتی ہے یا اناج ہی دینا ہوگا تو اس کا جواب بارہا آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اگر کفارے کے طور پر اگر پیسے ادا کرنے ہیں تو پیسے اسی صورت میں ادا کیے جا سکتے ہیں کہ جب غریب آدمی اس پیسے سے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید کر اسے استعمال کرے آٹا خرید کر اسے استعمال کرے چاول خرید کر اسے استعمال کرے گندم خرید کر اسے استعمال کرے آپ کو اگر اس بات کا یقین ہو کہ وہ ان پیسوں سے ضرور کھانے پینے کی کوئی خوراک خریدے گا تو آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کھانا اسے دے دیا ایسے ہی جیسے آٹا اسے دے دیا لیکن فقط پیسے دے کر یہ سمجھ لینا کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اس طرح سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی لازمی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں اب چاہے بذات خود آپ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ہاتھ سے دیں یا اسے پیسے دے دیں اور وہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لے ذمہ داری ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانے پینے کی چیزیں دینی ہیں اس کے بعد دوسرا سوال اس میں یہ کیا گیا ہے کہ مثلا کسی غریب سید فیملی کو جس میں 5 افراد ہوں ان کو ہی کیا 12 مرتبہ اگر پیسے یا راشن دے دیا جائے تو اس طرح سے روزے کا کفارہ مکمل ہو جائے گا جی نہیں اس طرح سے روزے کا کفارہ مکمل نہیں ہوگا یعنی سوال کی نوعیت کے اعتبار سے اگر 5 افراد ہیں اور 5 افراد کو 12 مرتبہ کھانے پینے کی چیز دے دی جائے تو 12 × 60 اس طرح سے 60 کا عدد پورا ہو جائے گا 60 کا عدد پورا ہو جائے گا مگر یہ کفارہ پورا نہیں مانا جائے گا اس لیے کہ ایک ہی فرد کو بار بار کفارے کی رقم دینا یا کفارے کا آٹا دینا اس کی اجازت نہیں ہے لازمی ہے کہ کفارے میں 60 الگ الگ افراد ہونے چاہیے 60 الگ الگ افراد ہونے چاہیے لہذا اگر کسی خاندان کے 5 افراد ہیں اور ان 5 افراد کو بار بار کھانا دے کر 60 کا عدد پورا کیا جائے گا تو اس طرح سے کفارے کا عدد پورا نہیں مانا جائے گا اور کفارہ ادا نہیں ہوا لازمی ہے کہ 60 الگ الگ افراد کو تلاش کیا جائے اور الگ الگ افراد کو دیا جائے اس کے بعد جو بات تحریر ہے کہ اس کا حساب کتاب کیا ہوگا تو حساب کتاب تو بہت آسان ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آٹے کی قیمت کے حساب سے 60 الگ الگ افراد کو ڈھونڈ کر 3 پاؤ آٹا انہیں دینا ہے 3 پاؤ آٹے کی قیمت جیسے کل میں گزارش کر چکا تھا نہیں یہاں نہیں پاک محرم میں میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ آٹے میں یہ لازمی نہیں ہے کہ جس کوالٹی کا آٹا آپ کھا رہے ہیں اسی کوالٹی کا آٹا آپ بطور فدیہ یا بطور کفارہ دیں آپ اس سے ہلکی کوالٹی کا آٹا بھی دے سکتے ہیں مثلا اگر آپ 20 روپے کلو والا آٹا کھا رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ غریب کو 20 روپے کلو والا آٹا ہی دیں اس سے ہلکی کوالٹی والا آٹا بھی آپ دے سکتے ہیں دیکھیں میں عام طور پر کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ بارڈر لائن کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ کم از کم اتنا تو کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پروردگار موجود ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے, اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, یہ تسلیم کر لیا ہے کہ علی کے ماننے والے ہیں, تو کم از کم اتنی بارڈر لائن کی آپ کو پیروی کرنا پڑے گی کہ جس کو واجبات کہتے ہیں. تو فقط واجبات کی حد تک میں بیان کر رہا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ واجبات کی حد تک بیان کر رہا ہوتا ہوں باتیں, تو لوگوں کو دوسری جانب کے اعتراضات ہو جاتے ہیں کہ دیکھو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ خود تو اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ اور غریبوں کو کچرے سے کچرا کھانا دو. ہرگز یہ نہیں کہہ رہے مولانا. آپ اگر 20 روپے والا آٹا کھا لیں, اگر آپ میں ہمت ہے تو 40 روپے والے چاول دے دیجیے, آپ کوئی ممانعت نہیں, آپ دے دیجیے. میں اصل میں وہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جو کم از کم واجبات والا مسئلہ ہوتا ہے. تو کم از کم واجبات والا مسئلہ یہ بنے گا کہ اگر چاہے آپ 20 روپے والا آٹا بھی استعمال کر رہے ہوں تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ 20 روپے والے آٹا بطور کفارہ یا بطور فدیہ نکالیں. آپ ہلکی کوالٹی کا آٹا بھی نکال کر بطور فدیہ اور بطور کفارہ ادا کر سکتے ہیں. لہذا یہ کفارے اور فدیے کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے جو امپورٹنٹ ہے, اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے قریب قریب 6 یا 7 سال ہو گئے مسلسل آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے. ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے اور ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے, اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے نماز پڑھنے کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. عام طور پر مجتہدین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مرد اگر آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور پیچھے کھڑے ہو کر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز بالکل سب صحیح ہو گئی. سب صحیح ہو گئی کا مطلب ہے کہ مرد کی نماز بھی صحیح ہو گئی, عورت کی نماز بھی صحیح ہو گئی. مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب عورت یا تو آگے کھڑی ہو یا عورت برابر میں کھڑی ہو, تو اس وقت مسئلہ پیش آئے گا کہ عورت اور مرد کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. اگر مرد آگے کھڑا ہے تو کوئی فاصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. مرد آگے کھڑا ہے, عورت پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھے, بات ختم ہو گئی, کسی فاصلے کی ضرورت نہیں. سوال اس وقت پیدا ہوگا کہ اگر عورت آگے کھڑی ہے یا برابر میں کھڑی ہے, دائیں طرف کھڑی یا بائیں طرف کھڑی ہے, تو پھر عورت اور مرد کے نماز پڑھنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے مجتہدین کے درمیان اختلافی ہے. آیت اللہ خوئی کا نظریہ یہ تھا کہ اگر عورت برابر میں کھڑی ہے یا مرد پیچھے کھڑا ہے, تو مرد اگر پیچھے بھی کھڑا ہے یا برابر میں بھی کھڑا ہے تو عورت اور مرد کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ کافی ہے. اگر عورت رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہے تو ایک بالش کا فاصلہ ہو, لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہے تو ایک بالش کا فاصلہ کافی ہے, یہاں تک کہ عورت اگر آگے بھی کھڑی ہے تو ایک بالش کا فاصلہ کافی ہے. یہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ تھا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر مرد آگے کھڑا ہے تو وہ بات اپنی جگہ صحیح ہو گئی, مگر عورت آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتی. نہیں, نماز تو پڑھا ہی نہیں رہی, وہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی, وہ عورت آگے کھڑے ہو کے جو نماز پڑھ رہی ہے, تو ایسی صورت میں عورت اور مرد کے درمیان کم از کم 5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے, 5 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے. اب ہر آدمی تو ایسا مکان تلاش نہیں کر سکتا ہے کہ ایک کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور اتنا لمبا وہ کمرہ ہو کہ 5 گز آگے جا کے عورت کھڑی رہے. تو اب اس کا دوسرا حل یہ ہے, ایک حل تو یہ کہ 5 گز کا فاصلہ ہو عورت اور مرد کے درمیان, اور اگر فرض کیجیے کہ 5 گز کا فاصلہ نہیں ہوا تو جس نے بعد میں نماز شروع کی اس کی نماز باطل ہے. فرض کیجیے کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور مرد اس کے پیچھے آ کے نماز شروع کرتا ہے, مرد نے بعد میں نماز شروع کی ہے, اس کی نماز باطل ہے. یا فرض کیجیے کہ مرد ایک جگہ نماز پڑھ رہا ہے اور عورت اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے, تو عورت کی نماز باطل ہے. جس نے بعد میں نماز شروع کی اس کی نماز غلط ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. تو ایک تو یہ کہ 5 گز کا فاصلہ ہو, اس طرح سے نماز پڑھے, بشرطے کہ عورت آگے کھڑی ہو مرد پیچھے کھڑا ہو. اچھا, اگر سائیڈ میں کھڑے ہو تو کیا ہے؟ سائیڈ میں کھڑے ہونے میں آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ عورت اگر اس طرح سے سائیڈ میں کھڑی ہے, لیفٹ سائیڈ میں یا رائٹ سائیڈ میں, کہ جہاں مرد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور جہاں مرد کے گھٹنے آتے ہیں دو سجدوں کے درمیان استغفر اللہ، یا تشہد پڑھنے کے لیے جس طرح سے مرد بیٹھتا ہے، جہاں مرد کے گھٹنے آتے ہیں اس سے آگے عورت کی سجدہ گاہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے پیچھے ہونی چاہیے، یعنی عورت اتنی پیچھے کھڑی ہو کہ جہاں مرد کے گھٹنے آتے ہوں وہاں عورت کی سجدہ گاہ آتی ہو، سجدہ کرنے کی جگہ بنتی ہو. اگر سائیڈ میں، لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں اس طرح سے عورت کھڑی ہے تو پھر فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل قریب کھڑی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس سے آگے عورت کھڑی ہونا چاہ رہی ہے، یعنی بالکل جہاں وہ جو حقوق کے نسواں کا ایک بڑا نعرہ یہی ہے نا کہ نہیں مرد اور عورت کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہ ایسا نعرہ لگانے والی ہے کسی ایسی تنظیم کی ہے کہ نہیں عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر اس کو دوبارہ پانچ گز کے فاصلے پہ جانا پڑے گا. پانچ گز کے فاصلے پہ عورت رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو یا پانچ گز کے فاصلے پہ عورت لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہو، تب جا کے اس کی نماز صحیح بنے گی. یہ سائڈ میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہو گیا. اور پھر وہی بات آ گئی کہ اگر عورت پیچھے کھڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر کسی فاصلے کی ضرورت نہیں، مرد آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، عورت پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. لہذا اگر رائٹ اور لیفٹ بھی کھڑے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ رائٹ میں کون سے کس اینگل میں کھڑی ہے عورت، یا لیفٹ میں کتنا مرد کے برابر عورت کھڑی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. اگر مرد کے گھٹنوں کے برابر، یعنی جہاں تشہد میں مرد کے گھٹنے ہوتے ہیں، اس کے برابر اگر اس کی سجدہ گاہ ہے تو پھر اتنا لمبا چوڑا فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو بالکل قریب بھی کھڑی ہو تب بھی عورت نماز پڑھ سکتی ہے. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد. کل میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ چھیڑا تھا، اس کی وضاحت آج مجھے کرنا ہی پڑے گی. اب ایک سوال خواتین کی جانب سے بہت ہوتا ہے، اور خواتین کی جانب سے بھی یعنی نوجوان خواتین کی طرف سے، کیا عورتوں کے لیے پینٹ پہننا جائز ہے آج کل جیسا ماحول بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اب میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں پوری اس کی ہسٹری بیان کروں کہ کیسے مسئلہ بنتا کیسے. اگر مشتہد کوئی مسئلہ لکھتا ہے تو اس مسئلے کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، میں پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر کسی زمانے میں پینٹ فقط مردوں کا لباس سمجھا جاتا تھا. اگر فقط مردوں کا لباس سمجھا جائے تو وہ عورتیں نہیں پہن سکتی، اور فقط عورتوں کا لباس سمجھا جائے تو وہ مرد نہیں پہن سکتے. تو اب کم از کم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پینٹ فقط مردوں کا لباس نہیں رہ گیا، فقط مردوں کا لباس نہیں رہ گیا لہذا عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن ساڑی اب بھی عورتوں کا لباس ہے لہذا مرد نہیں پہن سکتے. یہ اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے نسخے اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو وہاں کے بالوں کے فیشن ہوتے ہیں، وہ جیسے مرغا ہوتا ہے ایسے بالوں کا طریقہ ہوتا ہوں گا، مرغا چلا آ رہا ہے مثلا. اس طرح سے اگر بالوں کے فیشن نکلنے لگیں گے تو اس اعتبار سے عورتوں کے لباس پہننے میں ان کو کسی طرح کی قباحت نہیں ہے، اور ہم تو فقط ان کی نقل کرنا جانتے ہیں، باقی ہم کچھ جانتے ہی نہیں. اگر انہوں نے عورتوں کے لباس پہننا شروع کر دیا تو ہم ذرا دیر نہیں کریں گے، ہم تو فوراً ان کی نقالی شروع کر دیں گے. تو اگر فرض کیجئے کہ ان کو ہماری عورتوں کی ساڑی پسند آ گئی اور انہوں نے ساڑی پہننا شروع کر دی، تو ایک امکان یہ ہے کہ یہاں بھی لوگ توجہ دینے لگیں کہ اچھا بھائی یہ بھی لباس ہو سکتا ہے. مگر اب تک کم از کم ایسا نہیں ہوا. ساڑی فقط عورتوں کا لباس ہے لہذا مرد نہیں پہن سکتے، مگر پینٹ میں ایسا نہیں. اب پینٹ مردوں کا لباس بھی ہے اور عورتوں کا لباس بھی بنتا جا رہا ہے، لہذا عورتوں کے لیے بھی پینٹ پہننا جائز ہے. اچھا، اگر پینٹ پہننا جائز ہے تو کیا عورت شرعی حجاب کے ساتھ پینٹ پہن کے باہر نکل سکتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ مطلب کیا ہے اس سوال کا؟ مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر شرعی حجاب واجب کتنا ہے؟ واجب فقط اتنا ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھوں کو کلائیوں کے جوڑ سے نیچے تک کھلا رکھ سکتی ہے، باقی اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، فقط چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھوں کو کلائیوں کے جوڑ تک کھلا رکھ سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ شرعی لباس ہے. ہاں ٹھیک ہے، شرعی لباس. فرض کیجئے کہ عورت پورے شرعی لباس کے ساتھ باہر نکلتی ہے، یعنی اس نے سر پر مکنا پہنا ہوا ہے اور سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سر پر تو مکنا پہنا ہے مگر اس کے نیچے اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے، مکنا کے نیچے ٹی شرٹ پہنی ہے، اور ٹی شرٹ بالکل ایسی پہنی ہے کہ وہ کلائیوں کے جوڑ تک پوری آ رہی ہے، اور اگر نہیں بھی آ رہی ہے تو اس نے آستین پہن کر کلائیوں کے جوڑ تک پورا کر لیا ہے، تو کلائیوں کے جوڑ تک جہاں تک چھپانا واجب ہے اس نے چھپا دیا ہے، اور ٹی شرٹ کے نیچے اس نے پینٹ پہن لیے، اور پینٹ بھی ایسی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا، یعنی کھال اس کی نظر نہیں آ رہی کہیں پر بھی. ساڑی میں تو پھر بھی کھال نظر آتی ہے، کھال کہیں نظر نہیں آ رہی اس کی. اور پھر پینٹ کے نیچے اس نے موزے بھی پہن لیے. تو جو شرعی حجاب ہونا چاہیے نا، جتنا چھپانا چاہیے، وہ تو سب کا سب چھپ گیا، کھال کہیں نظر نہیں آ رہی. مگر اوپر ٹی شرٹ پہنی ہے، نیچے پینٹ پہنی ہے، کیا ایسا لباس پہن کر راستے میں نکل سکتی ہے عورت؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہ ہو. میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے ڈیفینس سے بھی کچھ لوگ یہاں مجلس سننے کے لیے آ جاتے ہیں کبھی کبھار، کبھی کبھار کی بات ہے. تو ڈیفینس والوں کے لیے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے شاید سوسائٹی والوں کے لیے بھی امپورٹنٹ بن جاتا ہو. تو اس طرح کا لباس پہن کے کیا لڑکی باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی؟ اچھا یہ سوال ایسا تھا کہ جس میں بظاہر اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی پیر کے ناخن تک پورا جسم اس نے چھپا لیا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں حجاب کے حوالے سے، تو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. لہذا یہ سوال ایسا تھا کہ ہم نے بھجوایا. رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کا بھی جواب اور آیت اللہ سیستانی کا بھی جواب، دونوں مجتہدین کا جواب ایسا ہے کہ اگر ایسا لباس پہننے کے بعد جب وہ باہر نکل رہی ہے اور عورت کے جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں، اب ایسے الفاظ ہیں کچھ میں تو بول بھی نہیں سکتا ممبر سے، اگر خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں، اس کے باڈی کے کچھ حصے نمایاں ہو رہے ہیں، تو ایسا لباس پہن کر وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے. اگرچہ بظاہر حجاب پورا ہو گیا مگر اس کے باوجود وہ ایسا لباس پہن کے باہر نہیں نکل سکتی. اس کی ایک وجہ اور بھی میں بتا دوں کہ یورپ میں باقاعدہ اسی طرح کا لباس پہنا جا رہا ہے، اور نہ صرف پہنا جا رہا ہے بلکہ ہمارے یہاں جو ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں اور مجلس کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، ایام اعضا کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، ان ویڈیوز میں باقاعدہ یہی لباس دکھایا جاتا ہے کہ عورتوں نے سر سے پیر تک وہ پورا حجاب کیا ہوا مگر پینٹ پہنی بھی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والا لباس ایسا ہے کہ جس سے حجاب ہو گیا. نہیں، حجاب فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اپنی کھال کو چھپا دیا جائے، اپنی باڈی کی اسکن نظر نہ آئے، حجاب فقط اس چیز کا نام نہیں ہے. حجاب اس کا نام ہے کہ مرد کسی اعتبار سے بھی شہوت میں مبتلا نہ ہو، عورت کو دیکھنے کے بعد، اس کا حجاب دیکھنے کے بعد کسی انداز سے بھی شہوت میں مبتلا نہ ہو، یہ امپورٹنٹ ہے. لہذا پینٹ پہن کر گھومنا یا ٹی شرٹ پہن کر گھومنا، اچھا یہ پینٹ اگر پہنی بھی ہے تو پینٹ تو ایرانی بھی پہنتے ہیں، مگر انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ پینٹ کے اوپر وہ چادر پہن لیتی. اگر اسی پینٹ کے اوپر چادر پہن لی جائے تو کوئی قباحت نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح ہو جائے گا. عورتوں کی محفل میں جانے کے بعد چادر اتار دے، بات ختم ہو گئی. لہذا فقط پینٹ پہن کے باہر نکلنا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو حجاب نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ پھر بھی شہوت آمیز لباس ہے. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ کیا اس لباس میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ نماز پڑھنے میں حجاب کتنا ضروری ہے؟ نماز پڑھنے میں تو جو نامحرم سے جسم چھپایا جاتا ہے اس سے بھی کم حجاب کی ضرورت ہے. نامحرم سے جو جسم اپنے جسم کو چھپانا ہے اس میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، ہاتھوں کو کلائیوں کو جوڑ تک کھولنے کی اجازت ہے، مگر نماز میں تو گٹوں سے نیچے پیر بھی کھولنے کی اجازت ہے. اگر کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا تو پیر کے گٹوں سے نیچے والا حصہ بھی وہ کھول سکتی ہے. تو نامحرم مرد اگر دیکھ رہا ہو تو فقط دو حصے کھلے رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس میں کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے تو تین حصے کھلے رکھے جا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی پینٹ میں، اسی ٹی شرٹ والے لباس میں کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ اور یاد رکھیے کہ جب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی، تو میری مراد یہ کہ جو عام طور پر ہمارے گھروں کی عورتیں نماز کی چادر اوڑھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ چادر نہیں اوڑھی ہے. اگر وہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھ لیتے تو بات ختم ہو گئی، پھر تو وہ کمپلیٹ حجاب کی طرح ہو جاتا ہے، قریب قریب حجاب کی طرح ہو جاتا ہے. وہ چادر اس نے بالکل نہیں اوڑھی، بغیر چادر کے اسی ٹی شرٹ میں اور اسی پینٹ میں اگر وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے تو کیا نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال بھی ایسا تھا کہ جو بھیجا گیا. دونوں مجتہدین اکرام کا جواب یہ آیا کہ جی ہاں، اگر کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، فقط پینٹ پہن کے نماز پڑھ رہی. فقط پینٹ کا مطلب ٹی شرٹ اور پینٹ جیسا لباس پہن کے نماز پڑھ رہی، اوپر چادر کوئی نہیں اوڑھی اس نے، کسی طرح کی چادر نہیں پہنی ہے، اس کے باوجود اس کی نماز ہو جائے گی. تو ٹی شرٹ اور پینٹ والے لباس میں نماز ہو سکتی ہے مگر اس لباس میں نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی عورت. اور نماز کے حوالے سے تو مردوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ مختصر سے مختصر لباس میں بھی مرد کی نماز ہو سکتی ہے، مگر اتنے مختصر لباس میں عام طور پر مرد روڈ پر نہیں آتا ہے. کتنا مختصر لباس؟ مرد کی نماز عام حالات میں، نارمل حالات میں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، نارمل حالات میں مرد کی نماز کتنے مختصر لباس میں ہو سکتی ہے؟ فقط انڈر ویئر وہ پہن لے، انڈر ویئر پہن کے اگر نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی. یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عام حالات میں اگر وہ انڈر ویئر پہن کے نماز پڑھنا چاہے اس کی نماز ہو جائے گی. مگر انڈر ویئر پہن کے باہر کون نکلتا ہے؟ باہر کوئی نہیں نکلتا. یہی مسئلہ عورتوں کے لباس کا ہے. پینٹ والے لباس میں نماز ہو جائے گی، مگر پینٹ پہن کے وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، نامحرم کے مجمع کے سامنے نہیں نکل سکتی. تو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر ایک مسئلہ بتایا گیا ہے تو دوسرے کو اس کے ساتھ مکس اپ نہ کیا جائے. ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ نامحرم کے سامنے عورتوں کو کمپلیٹ حجاب کرنا ہے، ایسا حجاب کہ کسی طرح کی لذت پیدا نہ ہو. اگر یہ مسئلہ بتایا گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی. نہیں، نماز اس لباس میں ہو سکتی، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اگرچہ آگے جگہ تو بہت کم ہے، پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، پیچھے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جگہ بہت کم رہ گئی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تین دن پہلے میں نے آپ کے سامنے موضوع شروع کیا تھا، اور اس ماہ رمضان کے پہلے اشرے کا میرا موضوع تھا پاکیزگی نفس. اور پاکیزگی نفس کے حوالے سے تین دن قریب قریب روزے کی آیت کی تفسیر میں گزر گئی، اور روزے کی آیات کی جو تفسیر ہوئی ہیں اس میں بھی تقویٰ کا جو پہلو آیا تھا اس کا بڑا گہرا تعلق پاکیزگی نفس سے ہے. اسی حوالے سے آج میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کی تلاوت کی ہے. جو افراد باقاعدگی سے نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عام طور پر پیش نماز سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ جمعہ کی تلاوت میں یہ والی آیت وہ ہر ہفتے سنتے ہیں. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. پروردگار وہ ہے کہ جس نے امین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ وَيَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پروردگار کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. اور ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو نبی کا کام دنیا میں آنے کے بعد اتنا کلیئر اور واضح الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ شاید اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آج کی دنیا ترقی کے بہت سارے مراحل طے کر رہی ہے، اور کبھی کبھار علماء پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ علماء عام طور پر مسجد کی خدمات انجام دیتے ہیں، امام بارگاہ کی خدمات انجام دیتے ہیں، مدارس میں خدمات انجام دیتے ہیں، کیوں کوئی مولوی سائنٹسٹ نہیں بنتا ہے؟ کیوں کوئی مولوی مثلا انجینئر نہیں بنتا ہے؟ کیوں کوئی مولوی آئی ٹی پروفیشنل نہیں بنتا ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ ان کو مثالیں بتا بھی دی جائیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، ہیں مختلف پروفیشنز میں علماء گئے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسی کوئی مثال ہمارے پاس نہ بھی ہو، تو باوجود اس کے کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ دنیا کے تمام علوم پر دسترس رکھتا ہے، تمام علوم پر کنٹرول رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ دنیاوی علوم پر اتنا کام نہیں کرتا ہے جتنا لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنانے کا کام انجام دیتا ہے. نبی ہے لہذا سائنس کا علم بھی اس کے پاس ہے، نبی ہے لہذا میتھمیٹکس کا علم بھی اس کے پاس ہے، نبی ہے لہذا میڈیکل کا علم بھی اس کے پاس ہے، نبی ہے لہذا کیمسٹری کا علم بھی اس کے پاس ہے، نبی ہے لہذا آئی ٹی کا علم بھی اس کے پاس ہے. مگر آپ دیکھیے کہ انبیاء کی سیرت میں عام طور پر یہ علوم ضمنی طور پر آپ کو نظر آئیں گے. کہیں کہیں معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے جہاں ضرورت پیش آئی، وہاں کسی نبی نے وہ علم کا مظاہرہ کر دیا اور لوگوں کو سکھا دیا. مگر نبی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنانا، نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا، یہ اصل کام ہے نبی کا. اور یہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء ہیں، تمام انبیاء کا یہی طریقہ کار تھا، یعنی تمام نبیوں کو یہی ذمہ داری سپر کی گئی تھی. اور بعض نبی کے لیے تو باقاعدہ انسٹرکشن آئی جو کتاب ان پر نازل کی گئی, جو کتاب ان کے لیے بھیجی گئی اس میں انسٹرکشن آئی کیا ہے, تمہارا کام ہی ہے لوگوں کا نفس پاک و پاکیزہ بنانا. اب آئیے تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں, ذرا سوچتے ہیں کہ نفس کا آغاز کہاں ہے اور نفس کا اختتام کہاں پر ہے. ہماری ذمہ داری ہے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھنا, مگر جو ہماری ذمہ داری نفس کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے, یہ نفس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور پھر کس منزل پہ جا کے نفس کا ہمیں اختتام نظر آتا ہے. تو ابتدائی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث, اس جانب رہنمائی کر رہی ہے کہ دیکھو نفس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے, یعنی پروردگار نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو نفس دیا ہے, اور جب نفس دیا ہے تو اب اس کا آغاز دیکھو کس انداز سے ہو رہا ہے. اس کا آغاز رسول کی حدیث کے مطابق کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوگا. اور فطرت اسلام پر پیدا ہوگا کا مطلب یہ کہ بالکل پاک و پاکیزہ نفس لے کے پیدا ہوگا. جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے, اور فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا نفس بالکل پاک و پاکیزہ ہے. نفس ایسی چیز ہے کہ جس کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے, اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی یہ نفس ہوتا کیا ہے. لہذا فقط سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک بات سمجھ میں آ جائے, اس بات کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں. نفس کے لیے مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آئینے کیسی ہے, ایک آئینہ ہمارے سامنے ہے. اگر آئینہ بالکل صاف و شفاف ہو, اس میں کسی طرح کا اسپاٹ نہ ہو, تو آئینہ پورا ریفلیکشن دے گا. جیسی آپ کی تصویر ہوگی ویسی تصویر اس میں نظر آئے گی, اتنا صاف و شفاف ریفلیکشن اس کا ہوگا. تو جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے آغاز اس کا یہ ہے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا نفس بالکل صاف و شفاف بالکل آئینے کی طرح کلیئر ہوتا ہے. پروردگار نے جو اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے وہ ایسے صاف و شفاف نفس کے ساتھ بھیجا ہے, اور انسانوں کی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ اس صاف و شفاف نفس کو, گویا اس صاف و شفاف آئینے کو آخر تک اس دنیا سے لے کے جائے. جب وہ اس دنیا سے اٹھے تو نفس کو ایسے ہی صاف و شفاف لے کے اٹھے, اس میں کسی طرح کا میل نہ لگنے دے, اس میں کسی طرح کی دھند نہ لگنے دے, اس میں کسی طرح کا غلاظت نہ لگنے دے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نفس کی حفاظت کرنی ہے جیسے انسان آئینے کی حفاظت کرتا ہے, اگر حفاظت کرنے میں ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو آئینہ چکنا چور ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اگر آئینہ چکنا چور ہو گیا, یعنی نفس کا آئینہ چکنا چور ہو گیا, تو وہ تو سیدھا جہنم میں. جو نفس دیا گیا ہے اسی کو توڑ مڑوڑ کے چکنا چور کر دیا, تو اس کے لیے تو قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے خالدین فیہا, یہ لوگ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. اور یہ عام طور پر کافروں کے لیے ہے, یا ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کی زندگی کافروں کی طرح گزر رہی ہے. تو ان کے لیے کہا گیا کہ تم نے تو اپنا آئینہ ہی توڑ دیا, اپنا نفس ہی توڑ دیا, بات ختم ہو گئی. انسانی نفس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے, اور انسانی نفس کے اختتام کے حوالے سے آغاز میں رسول کی حدیث ہے, اختتام کے حوالے سے رسول کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ان کی حدیث ہے, ان کی حدیث کیا ہے, ان کا خطبہ ہے. صحیح معنوں میں شہزادی نے ایک ہی خطبہ دیا ہے جو کلام عرب میں بہت مشہور ہوا, اور ان کے خطبے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خطبے میں اور مولا کے خطبے جو نہج البلاغہ میں, ان کو اگر آمنے سامنے کھڑا کیا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جو نہج البلاغہ کے کلام میں فصاحت و بلاغت ہے, ویسے ہی فصاحت و بلاغت شہزادی کے کلام میں موجود ہے. یہ خطبہ, ایک ہی خطبہ شہزادی نے اپنی زندگی میں دیا جو لوگوں کے سامنے تھا. اچھا, یہ خطبہ دیا, اس خطبے کا اثر چاہنے والوں پر الگ ہوا, مخالفین پر الگ ہوا, ڈبل ایکشن ہوا اس خطبے کا. مخالفین پر اس کا کیا اثر ہوا, مخالفین کے سامنے جب خطبہ بیان کیا گیا تو اس خطبے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں, اور فدق تو بہت بڑی جاگیر ہے, اور ایسا تو نہیں کہ یہ سارا خطبہ, یہ ساری باتیں جو اسلام کی باتیں بظاہر نظر آ رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ ساری باتیں معاذ اللہ فدق کے لالچ میں کر رہی ہیں, آپ کو دراصل فدق چاہیے اس لیے آپ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں. یعنی یہ الزامات مخالفین کی جانب سے لگائے گئے. تو ایک ریئیکشن شہزادی کے خطبے کا یہ ہوا کہ لوگوں نے جو مخالفین تھے انہوں نے اس خطبے پر اعتراض کیا, اور اس طرح سے اعتراض کیا کہ براہ راست جن کا لقب ہی تھا معصومہ, معصومہ پر یہ اعتراض آ گیا کہ آپ معاذ اللہ اپنے مفاد میں یہ سارا خطبہ بیان کر رہی ہیں, اصل میں آپ فدق کی لالچ میں ہیں اور فدق کی لالچ میں آ کر آپ یہ ساری باتیں بیان کر رہی ہیں. یہ مخالفین کا ریئیکشن تھا, مگر چاہنے والوں کا ریئیکشن بھی کم کہیں کم نظر نہیں آتا. انہوں نے اس خطبے کے حوالے سے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ شہزادی اس خطبے میں کیا کہنا چاہتی ہیں. یعنی جو عام طور پر میری مجلس یا گفتگو کے حوالے سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, جو کل بھی میں بات بیان کر رہا تھا کہ یہ کہیں بھی کوئی بات کر رہے ہوں ہمیشہ ان کی گفتگو میں یا تو حلال یا حرام کی بات آئے گی یا جائز یا ناجائز کی بات آئے گی, کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, مجتہد کا فتویٰ ایسا ہے ان کا فتویٰ ایسا, وہ حرام اس کو کہتے ہیں وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے. عام طور پر جو میری گفتگو کے حوالے سے اگر صحیح معنوں میں شہزادی کا خطبہ پڑھ لیا جائے تو شہزادی کا خطبہ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کا اعتراض کیا جا سکے, اس میں طرح طرح کے اعتراض کی گنجائش ہو سکے گی. ہر طرح کا اعتراض کرنے کے باوجود کم از کم یہ اعتراض ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ حلال و حرام کے مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے, حلال و حرام کے مسائل کا تذکرہ نہ کیا جائے. اس لیے کہ شہزادی کی خطبے کا بیشتر حصہ فقط حلال و حرام کے مسائل پر ہی ہے, جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کا زیادہ تر تعلق حلال و حرام کے مسائل پر ہے. حج کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, فطرہ کیا ہے, جہاد کیا ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, سارے انہیں مسائل کو ڈسکس کیا ہے. لہذا وہ ہر اعتراض تو کر سکتا ہے, کم از کم یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ حلال و حرام کی بات نہ کرو. اس لیے کہ خود شہزادی کے خطبے کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھا کتنے لوگوں نے ہوتا ہے, آپ اندازہ کیجئے. یعنی قریب قریب یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجمع میں کم از کم 50% افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے شہزادی کے خطبے کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. ایک مرتبہ جسے کہتے ہیں نا, ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ شہزادی کہنا کیا چاہتی ہے, ایک مرتبہ بھی پڑھا نہیں ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین اسلام کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اور بہت کچھ جان رہے ہیں. تو اب دوسرا اعتراض جو اپنوں کی جانب سے ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ شہزادی کے خطبے کا مطالعہ ہی نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کیا ہے. اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جتنی باتیں شہزادی نے بیان کی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ تھی جس کا تذکرہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ کر چکا تھا, کہ ہمارے علماء کا یہ طریقہ تھا کہ یہ خطبہ اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے. دیکھیے اگر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, پہلے بھی میں یہ جملہ کہہ چکا تھا, اگر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کراتے تھے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کرائیں. لازمی نہیں ہے, یہ خطبہ یاد کرانا لازمی نہیں ہے, مگر اس زمانے میں اس خطبہ کی اتنی امپورٹنس سمجھی گئی کہ علماء نے باقاعدہ اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کرانا شروع کر دیا. اور فقط 2, 4, 8, 10 علماء نے نہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ 700 برس تک علماء نے اپنے بچوں کو باقاعدگی سے خطبہ یاد کرایا, اور اس انداز سے یاد کرایا کہ بچہ ابھی بولنا سیکھتا ہے اور وہاں سب سے پہلے اس کو خطبہ فاطمہ یاد کروایا جاتا ہے. ابھی بولنا سیکھا, 3 سال کی عمر ہے, 4 سال کی عمر ہے, یعنی باقی ساری باتیں بعد میں, پہلے خطبہ فاطمہ, یہ ان کو اس طرح سے یاد کرایا جاتا تھا. اتنی امپورٹنس ان علماء نے دی تھی, اس لیے کہ ان کے شہزادی کے مزاج کو وہ سمجھ رہے تھے. اس اعتبار سے انہوں نے اپنے جنریشن کو اس طرح سے ٹرین کیا کہ آنے والی جنریشن کو معلوم ہو کہ شہزادی کیا کہہ کے نہیں. اور آج زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے, آج حالات اتنے تبدیل ہو گئے کہ 50-50 برس کی عمر ہو جاتی ہے, ایک مرتبہ شہزادی کا خطبہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی لوگوں کو, ایک مرتبہ خطبہ نہیں پڑھ پاتا آدمی کہ کہا کیا ہے آخر اس خطبے میں. اس خطبے میں شہزادی نے یہ طریقہ کار بتایا کہ کس طرح سے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا جا سکتا ہے اور اختتام کی منزل تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس خطبے کے بیچ میں شہزادی نے ایک آیت کہی ہے. اچھا اگر فقط خطبہ کہا جائے تو ایک اعتبار سے شہزادی کی حدیث ہو گئی, اور حدیث کے متعلق وہی بات آ جاتی ہے لوگوں کے, صاحب حدیث ہے یہ, کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے. مگر شہزادی یہاں پر درمیان میں قرآن کی آیت لے کر آ رہی ہے, خالی حدیث کا معاملہ نہیں ہے. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ذرا سی 2-4 کتابیں پڑھ لیتا ہے یا 10-12-25 کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ایکچوئل قرآن ہی ہے اور قرآن جو کچھ کہے گا اس کو ہمیں ماننا ہے, باقی چیزوں کا ہمیں نہیں ماننا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہی ٹرینڈ اور یہی آئیڈیاز میڈیا کی طرف سے ہم لوگوں کو منتقل کیے جاتے ہیں, میڈیا کی طرف سے ہم کو دیے جاتے ہیں کہ صاحب قرآن جو کہے بس اس کو مانو, باقی چیزوں کو ماننے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے ٹی وی کے کتنے مذاکرے آتے ہیں, کتنے ڈسکشن آتے ہیں, ان تمام کا خلاصہ یہ نکلتا ہے. اور کبھی کبھار تو سرحد کے ساتھ وہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں یہ بھی لکھا ہے, حدیث میں وہ بھی لکھا ہے, ایک فرقہ یہ مانتا ہے, دوسرا فرقہ یہ مانتا ہے, تیسرا فرقہ یہ کہتا ہے, چوتھا فرقہ یہ کہتا ہے, مختلف قسم کے اختلافات ہیں. ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ہم قرآن کو دیکھ لیں, اس سے انسٹرکشن ہمیں مل جائے گی, اسے وضاحت مل جائے گی. یہ باتیں جو بار بار ہمارے ذہنوں میں پڑتی ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ قرآن ہی سے ہر چیز نکالی جا سکتی ہے. لہٰذا کہیں پر اگر حدیث کا نام لیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی ہوگا, کوئی ویلیو نہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پوپ کو ایک مرتبہ خدا خواب میں نظر آ گیا. ہو سکتا ہے کہ لطیفہ ہی ہو, یہ حقیقت نہ ہو, خدا خواب میں نظر آ گیا. اب تو پوپ کا لفظ ہر آدمی پہچانتا ہے, خدا خواب میں نظر آ گیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ خدا ہے, تو پوپ نے کہا کہ ہوگا. لوگوں نے کہا بھئی ہمارا پروردگار ہے. ہوگا پروردگار ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. ارے سمجھ نہیں رہے ہو, یہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہے تو ہو کیا فرق پڑتا ہے. تو اب اس نے کہا کہ بھائی تم سمجھ نہیں رہو, یہ عیسیٰ کے والد ہیں. اچھا اچھا عیسیٰ کے والد, آداب آداب تسلیمات تسلیم. جب تک اصل بات کا تذکرہ ہوتا رہا اس وقت تک خیال ہی نہیں رہا کہ کس کے بارے میں تھا. ایک اور ریفرنس دیا گیا تو فوراً آدمی چھلانگ لگا دیتا ہے, فوراً آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے. اور یہ والے معاملات دنیاوی زندگی میں بھی بہت ہوتے ہیں, خالی خواب کی بات نہیں. غالباً اکبر الہ آبادی یا ہندوستان کے ایک بہت مشہور شاعر, بہت زبردست قسم کا مشہور شاعر تھے. ایک مرتبہ اچھا ان کے بیٹے ہندوستان میں ڈپٹی کلیکٹر تھے, اور ڈپٹی کلیکٹر بہت بڑی چیز ہوتی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ویلیو کو نہ سمجھتے ہوں, انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر بہت بڑی چیز ہوتا تھا. یعنی یوں سمجھے کہ جو عوامی زبان میں لوگ باتیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی پوری توپ ہے توپ, وہ ڈپٹی کلیکٹر توپ ہوتا تھا اس زمانے میں, اور پورے علاقے کا مالک, پورے ضلع کا مالک ہوتا تھا. ان کے بیٹے ڈپٹی کلیکٹر تھے. ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے گھر میں تھے, اور جب ڈپٹی کلیکٹر عہدے پر انسان ہوتا ہے تو خوش آمدی افراد کچھ نہ کچھ ساتھ میں جمع ہو جاتے ہیں. گھر کے باغ میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے خوش آمدید قسم کے, انتظار کر رہے تھے ڈپٹی کلیکٹر صاحب کا. بجائے ڈپٹی کلیکٹر صاحب نکلتے, یہ مشہور شاعر باہر نکل کر آئے. جیسے شاعر باہر نکل کر آئے تو لوگوں نے کہا رہے یہ دیکھو اردو کے کیسے نامور شاعر ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کہا ہوگا بڑے شاعر ہیں تو کیا ہوا, کیا فرق پڑا. ارے انہوں نے مزاحیہ شاعری کی بنیاد ڈالی ہے, موسی سے مزاحیہ شاعری کے ہوں گے, کیا فرق پڑتا ہے مزاحیہ شاعری. یعنی یہ ساری باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کلام, ادب, مہارت, تفکر, یہ کوئی چیز اہمیت, یہ کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جب ان ساری باتوں پر کسی نے توجہ نہیں دی, ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ صاحب یہ ڈپٹی کلیکٹر کے والد ہیں, وہ سارا مجمع ایک دم اچھل پڑا. آئیے 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 تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف. مسئلہ یہی عام طور پر معصوم کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے, حدیث کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا. جب حدیث کی بات پیش کی جاتی ہے اچھا ہوگی حدیث ٹھیک ہے, ہاں ہم نے سن لی, ہاں اب ٹھیک ہے معصوم کا احترام کرتے ہیں, مگر اصل بات تو قرآن ہے. یعنی حدیث کے ساتھ بھی بالکل اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. مگر جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شہزادی کا خطبہ ہے تو فقط خطبہ نہیں, اس خطبے کے درمیان میں وہ آیت بھی ہے, قرآن کی آیت جو شہزادی نے کوٹ کی, اور نفس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وہ آیت کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے صاحبان ایمان, اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے. اگر پروردگار کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے, حقیقی معنوں میں پروردگار کا خوف پیدا ہو جائے, تو آپ یقین جانیے اس آدمی کی زندگی بالکل بدل جائے گی. اس میں کسی طرح کا اب وہ کجروی باقی نہیں رہے گی. اکثر میں ایک مثال بھی پیش کیا کرتا ہوں, آپ نمائش میں جاتے ہیں, ایک سانپ کو دیکھتے ہیں, سانپ کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی اس سانپ سے نہیں ڈرتا ہے, بلکہ باپ اپنے بیٹے کو اٹھا اٹھا کے سانپ کے منہ میں منہ ڈال کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اندر سے کیسا ہوتا ہے, سائڈ سے کیسا ہوتا ہے. پیچھے سے کیسا ہوتا ہے، اس کی دم کیسی ہوتی ہے، اس کا فن کیسا ہوتا ہے، ایک ایک چیز دکھا رہا ہوتا ہے. مگر یہی سانپ اگر جنگل میں کہیں نظر آ جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ بیٹے سے پہلے باپ بھاگے گا. ایسا خوف تاری ہوتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. وہ سانپ ہے جنگل والا، یہ سانپ ہے نمائش والا. بظاہر دونوں ایک جیسے سانپ دکھائی دیں گے، بظاہر ایسا لگے گا کہ اس سانپ میں اور اس سانپ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. مگر نہیں، یہ فرق ہم نے محسوس کیا ہے، ہماری روح نے فرق محسوس کیا ہے کہ یہ والا سانپ ایسا ہے جو مردہ سانپ ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ والا سانپ ایسا ہے جو زندہ سانپ ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں مار بھی سکتا ہے. اگر پروردگار کے بارے میں انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ خالق زندہ خالق ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس کی مخالفت کرنے کی، پھر کسی کو جرات نہیں ہوگی اس کی مخالفت کرنے کی، پھر مجالے کوئی ایک کام بھی اس کی مرضی کے خلاف انسان کر جائے. اس کی مرضی کے خلاف کام کب ہوگا؟ اس کی مرضی کے خلاف کام اسی صورت میں ہوگا کہ معاذ اللہ خدا کو مان رہے ہیں، مگر ایسا مان رہے جیسے مردہ خدا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اگر اس طرح کا تصور خدا کے بارے میں ہو، یہ آدمی کبھی راہ راست حاصل نہیں کر سکتا. تو آیت کا پہلا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، سمجھو پروردگار کی ذات کو، کوشش کرو کہ خدا کیا ہے. اور اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار، دیکھو اس دنیا سے جب جاؤ تو مسلمان کے علاوہ نہ جانا، مسلمان بن کے اس دنیا سے جانا، یہ انسان کی زندگی کا اختتام ہے، انسانی نفس کا اختتام ہے. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اختتام کیا ہونا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار، دیکھو مسلمان کے علاوہ نہ مرنا، یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے. اور یہ درمیان والا اس حصہ ایسا ہے کہ جس میں ہماری ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے، جس میں ہماری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے نفس کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے. اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسانی نفس آلودہ ہوتا ہے. اور ابھی جو رسول کی حدیث میں نے آج آپ کے سامنے شروع کی ہے، یہ مکمل نہیں ہوئی، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. مگر ایک بات طے ہو گئی کہ نفس انسانی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی پاکیزگی کا کام عام شخص کو نہیں، اللہ کے نبی اور اول العظم نبی، اور اول العظم نبی میں بھی جو سردار انبیاء ہے ان کو یہ والا کام دیا گیا ہے، نفس کی پاکیزگی. یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے، اتنے امپورٹنٹ کام میں جب انسان قدم آگے بڑھاتا ہے تو مشکلات ضرور پیش آتی ہیں، جگہ جگہ پر مشکلات پیش آتی ہیں. اور یہ ایسا کام ہوتا ہے کہ فقط انسان کو خود مشکلات پیش نہیں آتی، اپنی ذات تک یہ مشکلات محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ پھر اس کے خانوادے تک پوری مشکلات پھیل جاتی ہیں، پھر پرابلمز کی فیملی کے لیے بھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی مسئلہ رسول کے ساتھ ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ بھی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو گئے. اور کیسے کیسے پرابلم کریٹ ہوئے، یعنی خود مسلمانوں نے ظلم کی ایسی تاریخ رقم کی کہ عام آدمی جس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے، جب وہ واقعہ کربلا کی تاریخ پڑھتا ہے تو بغیر روئے نہیں رہ سکتا ہے، لازمی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، لازمی اس کی آنکھوں سے گریا جاری ہو جائے گا. ایسی تاریخ ہے جو انہوں نے ظلم کیے تھے، اس میں آخری مارکہ یہ تھا کہ حسین میدان میں نکل کر آئے ہیں، اور جتنا جہاد کرنے کی گنجائش تھی حسین نے جہاد کیا تھا، مگر جب یہ طے ہو گیا کہ بس اب اختتام کو پہنچنا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، اب حسین نے جہاد روک دیا. مگر جہاد روکنے کا نتیجہ کیا نکلا، راکب دوش رسول اب زلجنہ پر ڈولنے لگا، اور ڈولتے ڈولتے ایک مرتبہ یہ منزل آئی کہ رسول کا نواسا پشت فرس سے زمین کربلا پر آ گیا، اور اتنے زخم لگے ہیں حسین کو، مولا کو اتنے زخم لگے ہیں کہ مولا کمزوری اور ضعف کے عالم میں ہلنے جلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بالکل ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو جہاد کیا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دشمنوں میں سے کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ امام کے قریب آ سکے، امام کے قریب آنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے، مگر دور سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ امام زندہ ہیں یا اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. عزیزان محترم، میرا مولا اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ بالکل ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے. ایک شقی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ زندہ نہیں ہیں، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر سکیں گے، بس اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو. لو عزیزو، اے مہربانو، گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف ہو گیا، گھوڑوں کا رخ تو خیموں کی طرف ہو گیا، مگر واقعی امام برداشت نہ کر سکے، قوت نہیں ہے، مگر کونیوں پر زور دے کر اپنے منہ کو اٹھایا اور چیخ کا کہا، اے شقیو، ابھی تو میں زندہ ہوں، تمہیں میرے اہل حرم سے کیا تعلق؟ لوگ مڑ کر واپس آئے، عزیزو یہ سارے اشکیا مڑ کر واپس آئے، اب لوگوں نے تلوار چلانا شروع کی، کسی نے نیزا مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری. یہ منظر امام حسن کا چھوٹا بیٹا عبداللہ دور سے دیکھ رہا تھا، خیمے کے اندر یہ بچہ موجود تھا اور ان کی پھوپھیوں نے بچے کو روکا ہوا تھا، بچہ چھین کر، بچہ جھپٹ کر میدان میں جانا چاہتا تھا، مگر پھوپھیوں نے روکا ہوا ہے کہ بچہ ہے کہیں ظالم کی تلوار کی زد میں نہ آ جائے. مگر بچہ اتنا اشتعال میں آ گیا کہ پھوپھیوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک مرتبہ میدان کی طرف دوڑا، حسین کے قریب آیا اور چیخ کر کہا، اے شقیو، تم میرے چچا کو مارنا چاہتے ہو؟ خبردار جو میرے چچا کو مارا. یہ کہہ کر بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، وہاں ظالم کی تلوار چلی، بچے کے دونوں ہاتھ اپنی کھال کے ساتھ لٹک.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے قرآن کی آیات کا واسطہ، ماہ صیام کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. حاضرین محفل و بانیان محفل کی تمام جائے شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگارا، جو جو افراد اس پروگرام کے برپا کرنے میں تعاون کر رہے ہیں، ان تمام کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. خداوندہ، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم شرک و کفر کو سر نگوں فرما. خداوندہ، تمام مراجع کرام علماء اعظام کی حفاظت فرما. تمام حوضات علمیہ، مدارس علمیہ، طلباء کرام، علماء کرام کی حفاظت فرما. خداوندہ، دینی معاملات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو آگے کے مہینوں میں بخشش ہوگی یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. اس مہینے میں ہمارے تمام مرحومین کی اور ہماری اپنی بھی ہر اعتبار سے بخشش کر دے، اور خداوندہ اس انداز سے ہماری بخشش کر دے کہ مستقبل میں بھی ہم تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق حاصل کر لیں. پروردگارہ، ہمیں ایسا بنا دے جیسے زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پروردگارہ، ہمارے ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جو زمانے کے امام کو ناراض کر دیتے ہیں. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. دعائے صحت کی التماع سے انیس محمد حسین ہیمانی، جن کا افریقہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور حبیب علی حسین علی سپاری والا پیرالائز ہیں، جو اسپتال میں زیر علاج ہیں. پروردگارہ، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، جن کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے، انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجل عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. عبد الحسین علاء الدین بیلگام والا، گل بانو زوجہ عبد الحسین علاء الدین بیلگام والا، نرگس بانو بنت عبد الحسین بیلگام والا، حاجی فدا حسین غلام حسین بھوجانی، غلام حسین عبد الحسین، عبد الحسین جعفر علی واڈی والا، اکبر علی قاسم علی راجانی، عارف علی رشید، محمد حسین علی محمد دود والا، سربت فاطمہ رضا حسین، علی حسین ملا محمد علی، اکبر علی بسکٹ والا، فاطمہ بائی بنت عبد الکریم، برکت حسین بیرجی کریم اور تمام مومنین مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.